العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورة مباركة نبأ، جیسا کہ مقرر عرض کیا گیا کہ انتہائی جامع و مانع و انتہائی عظیم و شان سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس میں علمی، فکری اور نظری اور نظریاتی مسائل بھی بہت ہیں، اور عملی، فقہی اور اخلاقی اور سلوکی مسائل بھی بہت ہیں. اب بعض حضرات مناقشہ کریں گے کہ فقہی تو کوئی مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں، فقہی آیات، آیات الاحکام میں سے تو کوئی آیت اس میں ہے ہی نہیں. میں اشارہ کروں گا اس کی طرف بھی کہ کس طریقے سے آپ استنباط کر سکتے ہیں، اور نہایت قوی استنباط کر سکتے ہیں. اور اگر لفظ فقہی پر بہت زیادہ اشکال ہو تو کم سے کم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس میں عملی، اخلاقی اور سلوکی احکام اور مسائل بہت ہیں. انسان کیسی زندگی بسر کرے، روش و رفتار زندگی کیسی ہو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کیسی زندگی بسر کرے. زندگی اصلاً زندگی اور موت سے متعلق ایک شعر تو بہت مشہور ہے اردو میں، ہے وہ ایک غیر مسلم شاعر کا، ہندو شاعر کا شعر ہے، لیکن ہمارے بر صغیر میں ایک ایسی فضا تھی اسلام اور مسلمانوں کے، اور بطور خاص غلامان اہل بیت کے اثر و رسوخ و نفوذ کے نتیجے میں یہ جو تہذیب عزاداری ہے، تہذیب ذکر محمد و آل محمد ہے، یہ جو مجالس عزا ہوتی ہیں، پہلے مجلسیں مرثیہ خانی کی ہوا کرتی تھیں، میر انیس اور مرزا دبیر، اور اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا میر مونس، مور، میر انس، میر عشق، میر تعشق، میر نفیس، اور اس کے بعد وحید اور مہذب اور مون سے پہلے مؤدب اور بہت سے شعرا ہیں مرثیہ نگار اردو میں، جن کی عظیم ادبی خدمت بھی ہے اور عظیم انسانی خدمت بھی ہے. جو لوگ تعصب کی عینکیں لگائے ہوئے ہیں یا جن کی طبیعتیں صاف نہیں ہیں، دل پاک نہیں ہیں، ذہن میں نورانیت نہیں ہے، وہ ذکر اہل بیت کو برداشت نہیں کرتے. اور اب بہت سی یونیورسٹیز میں جیسے پہلے مرثیے داخل تھے اردو کے نصاب میں، بی اے میں، ایم اے میں، بعض جگہوں سے یہ اردو کے نصاب سے مرثیہ نکال دیا گیا ہے، جو صرف زیاں ہے زبان کا بھی اور تہذیب کا بھی، زوال ہے. بہرحال تو اس ذکر پاک کے نتیجے میں مشرکانہ ذہن، کافرانہ ذہن، باغیانہ ذہن کی بہت کچھ تسخیر ہوئی تھی، اور بہت سے ادباء و شعرا نے اللہ رسول کی حمد و نعت لکھنا اور محمد اور آل محمد کی منقبتیں لکھنا اور شہید کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرثیے اور سلام لکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھا تھا. بہت سے شعرا نے، بہت سے ادباء نے، ایک طویل فہرست ہے. تو یہ بات اس مناسبت سے میری زبان پر آ گئی اس وقت کہ اصلاً روش و رفتار زندگی، آداب، اخلاق، ہم زندگی کیسے بسر کریں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے. اور اسی سلسلہ آیات میں آخری آیت جس میں ٹھہر گیا ہوں آج، اس کے ضمن میں گفتگو ہوگی، لیکن ہم آغاز کرتے ہیں پہلے اسی آیت سے جہاں پر گفتگو رکی تھی پچھلی قسط میں، پچھلے درس میں. ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے. اس میں ہم نے لفظ میقات پر بہت توجہ صرف کی تھی اور چاہا ہے کہ آپ حضرات بھی توجہ صرف کریں. اصل زندگی کا تعلق حرکت سے ہے، اور حرکت کی قسمیں بہت ہیں. حرکت کی کچھ قسمیں وہ ہیں کہ جو سائنسی نقطۂ نظر سے جن کو سمجھا اور پرکھا جا سکتا ہے، اور حرکت کی کچھ قسمیں وہ ہیں جنہیں خالص فلسفیانہ زاویے سے دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے. حرکت کی یہ قسمیں جو قدیم فلسفے کی کتابوں میں اور جدید فلسفے اور سائنس کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا دہرانا مقصود نہیں ہے، بس اشارہ مقصد ہے. زندگی کا تعلق ہی حرکت سے، زندگی عبارت حرکت سے، اور جہاں حرکت کا تصور آئے گا وہاں زمان کا تصور آئے گا، ٹائم. ایسا حرکت اور زمانے کا ارتباط ہے، اور حرکت عین زندگی ہے. اس طرح زندگی اور زمانے کا ارتباط ہے، اور جتنی قسمیں حرکت کی ہیں اتنی قسمیں زمان کی ماننی پڑیں گی. انگریزی زبان میں لے دے کے ایک لفظ ٹائم ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اب تک جتنی بحثیں ہوئی ہیں وہ لفظ ٹائم کو لے کر ہوئی ہیں، چاہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی ہو اور اس میں ٹائم کو فورتھ ڈائمنشن کے طور پر پیش کیا گیا ہو، یا اور سائنسدانوں کی اور مفکرین کی تھیوریاں ہوں، زندگی کی حرکتیں مختلف ہیں، متفاوت ہیں، تو زمان بھی مختلف ہیں اور متفاوت ہیں. اور یہ مسئلہ اس قدر لطیف ہے اور اس قدر دقیق ہے، نازک ہے، ظریف ہے، اور اتنا ہی ضروری بھی ہے. اس مسئلے سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، صرف نظر نہیں کر سکتے، اس مسئلے کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتے. کاش کے مفسرین نے، ہمارے علماء نے، محققین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر غور کیا ہوتا، اور ان کے ارشادات کی روشنی میں قرآن مجید کی آیتوں کو رہنما قرار دے کر علمی و فکری تحقیق کی ہوتی، تو یہ بہت سی تحقیقات جو دوسروں نے کی ہیں وہ بھی مسلمانوں اور مومنوں کے ذریعے سے انجام پاتی. اب آج دیکھیے، ایک عام ٹرینڈ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی تھیوری آتی ہے یا بہت سی تھیوریز جو آئیں، تو مسلمان خطبہ، علماء یہ کہہ کے بہت خوش ہو لیتے ہیں کہ صاحب یہ تو پہلے سے قرآن میں موجود ہے، یہ تو پہلے سے قرآن میں موجود ہے. کاش آپ نے پہل کی ہوتی، یہ کہنا کافی تھوڑی ہے کہ یہ تو قرآن مجید میں پہلے سے موجود ہے. محنت تو کسی اور نے کی، کام تو کسی اور نے کیا، ڈسکوریز تو کسی اور نے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ زیب نہیں دیتا، یہ خوش ہونا یہ کوئی زیادہ ویلیویبل نہیں ہے، کوئی زیادہ ویلیو نہیں رکھتا. کاش کہ آپ نے خود کیا ہوتا یہ سب کام، قرآن مجید کو بیس بنا کر، ارشادات پیغمبر کو بیس بنا کر. اور اب تک نہیں کیا تو کم سے کم یہ کہ اب کریں، دو جہاد سے، ایک تو علمی، دیکھیے ابتدا اشارے سے ہوتی ہے، علمی اشارات قرآن مجید میں موجود ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. ان اشارات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اور ائمہ اطہار، ائمہ اہل بیت کی ارشادات کی روشنی میں اشارات کو واضح سے واضح تر کریں، اور اس کے بعد جو پھر علمی قواعد ہیں ان کی روشنی میں ان کو بنیاد بنا کر آگے بڑھیں، علمی کام کریں ملی غیرت کے ساتھ. لیکن جہاں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، ملی غیرت، قومی غیرت، یہ اچھی چیز ہے، تعصب بری چیز ہے، مگر ملی حمیت و غیرت اچھی چیز ہے. اور میں مجبور ہوں مثال دینے پر پھر عرض کروں گا کہ میرا سلام ہو ایرانی قوم کو اور ایران کے جید علماء کو اور اس کے عظیم و شان رہبر آیت اللہ العظمہ امام خامنہ ای کو. کس طریقے سے ایک پوری قوم کی رہبری فرما رہے ہیں اور دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کرونا تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک نے، جس کے اوپر اقتصادی پابندیاں اور سیاسی پابندیاں اور ہر طرح کی پابندیاں ہیں اور مخالفتیں ہیں، لیکن وہاں کے جوانوں نے، بچوں نے دونوں سطح پر، سائنسی اور طبی سطح پر بھی اور سماجی اور معاشرتی سطح پر بھی، یعنی آپ دیکھیں اخلاقیات کے لحاظ سے کہ بہت سے ملکوں میں کورونا کے مریض جب مر جاتے ہیں تو ان کے عزیز اور اقربا ان کے قریب نہیں آتے، باڈی لینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، اور ان کی میتیں جلائی جا رہی ہیں، اور اہانت ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے، تذلیل ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں عمامہ آبا قبا پہن کر حوزہ علمیہ قم کے اسٹوڈنٹس، انہوں نے کرونا کے مریضوں کی غسل و تجہیز و تکفین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور اس سے پورے ملک میں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک مورل میسج گیا، ایک اخلاقی میسج گیا، اور قوم کے ویلیوز کا پتہ چلا کہ قدریں کیا ہیں. تو یہ اخلاقی جہت ہے. علمی جہت یہ ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز نے، وہاں کے نرسوں نے، وہاں کے ریسرچرز نے کس قدر محنت کی اور کس قدر تیزی کے ساتھ کہ آج وہاں سے جو میڈیکل کٹس ہیں وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور بھیجی جا رہی ہیں جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک میں اور دوسرے ممالک میں. مطلب یہ تو ایک، یہ کیوں ہوا؟ دو وجہیں ہیں. پہلی وجہ خدا پر توکل، اور وہ صحیح سچی رہبری جو قرآن اور رسول اور اہل بیت پر مرتکز ہے. خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے وہ، قرآن اور اہل بیت محمد اور آل محمد کے علاوہ کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. وہ رہبری کی شان یہ ہے، علماء کی شان یہ ہے، ملت کی شان یہ ہے. تو اخلاق میں بھی اور علمی ترقیوں میں بھی، میزائل بنانا اور اسلحے بنانا اور وہ سب تو سب دنیا جانتی ہی ہے، اور کس قدر رعب چھایا ہوا ہے دنیا پر اس کا وہ معلوم ہے. یہ میں دوسرے تمام مسلم ممالک کے لیے بھی مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور جو غیر مسلم غریب ممالک ہیں ان کے لیے بھی پیش کرتا ہوں، اور جو غیر مسلم امیر ممالک ہیں وہ بھی سبق حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی، صرف اس حیثیت سے کہ ہر بات یہ کہنا کہ کریں غیر، اور ہم یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ تو 1400 برس پہلے قرآن مجید میں موجود تھا، بس اتنا کہنا کافی ہے. آپ غور فرمائیں، عمل کریں، ڈسکور کریں، نظریات سے لے کر آئیڈیالوجی سے لے کر، اور اس کے بعد یعنی کہیں سے آپ کو ایک آئیڈیا ملتا ہے، یہ آئیڈیا کیا اہمیت نہیں رکھتا. تو اگر کسی آیت سے یا کسی لفظ سے آپ کو کوئی ایک آئیڈیا ملتا ہے تو آپ کو اعتراف کرنا چاہیے اور پھر اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. ظاہر ہے سائنس میں یہی ہوتا ہے، پہلے آپ کی ایک ہائپوتھیسس ہوتی ہے، ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک فرضیہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اس پہ آپ کام کرتے ہیں، پھر وہ تھیوری بنتی ہے، پھر وہ آخر میں جا کے یونیورسل لاء کی شکل میں اسٹیبلش ہوتی ہے. پہلے تو ہائپوتھیسس ہوتی ہے، ایک فرضیہ ہوتا ہے. یہ آئیڈیا بھی اگر کہیں سے ملتا ہے آپ کو، ایک خیال بھی کہیں سے ملتا ہے تو وہ اہمیت رکھتا ہے. کتنے علمی نفیس خیالات ہیں جو قرآن مجید کے الفاظ کے گرد گھومتے رہتے ہیں. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا پھر کہ نظریہ وقت پر کام کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کا نظریہ وقت، کانسیپٹ آف ٹائم، نیچر آف ٹائم، اور نیچر آف لائف، اور ریئلٹی آف نیچر، اصل فطرت کی حقیقت کیا ہے، عالم طبیعت کی حقیقت کیا ہے. بہت کام ہو چکا تسلیم، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر میں تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ زمان کا تعلق، کئی جہات و جوانب ہیں اس بحث میں، کہ قرآن مجید میں بار بار مختلف آیات میں مختلف انداز سے زمان و زمان کے متعلقات کا ذکر کیا گیا ہے، اشارہ کیا گیا ہے، کہیں صراحت ہے، کہیں ذکر ہے، کہیں اشارہ ہے. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. یہ صرف کیا ایک اخلاقی مقولہ ہے؟ صرف ایک ایمانی مقولہ ہے؟ یا یہاں سائنسی حقیقت بھی کوئی پوشیدہ ہے؟ زمانے کی قسم کھائی گئی، اور وہ بھی کلمہ عصر کے ساتھ. वल असर, ऐन सादरे, इस रूट वर्ड में क्या मानवियत है, और असर के लफ्ज़ के साथ खुसरान का जिक्र क्यों आया। वक्त बिल्कुल अलग लफ्ज़ है, वाव काफ ते, दोनों अल्फाज में कोई एक लेटर भी मुश्तरक नहीं है, कोई एक हर्फ भी मुश्तरक, दो मादे अलग अलग हैं। वाव काफ ते का मादा अलग है, ऐन सादरे का मादा अलग है। जमान ज़े मीम नून का मादा अलग है, बिल्कुल अलग है। तो वक्त अलग एक मादा है, जमान अलग एक मादा है, आसर अलग एक मादा है। अजल हमजा जीम लाम, अमद हमजा मीम दाल, दहर दाल हे रे दहर। देखिए अलग अलग मादे हैं, और ये सब कहीं ना कहीं जाके जमान या जमान जैसे तसव्वुरात से जुड़ जाते हैं। मैंने क्या अर्ज़ किया कि बहुत सी किस्में हरकत की, बहुत सी किस्में हैं जमान की। अब ये एक इल्मी दकीक मसला है, जाहिर है कि एक ले मैन के लिए ये मसला शायद इतना वाज़े न हो, लेकिन ये है मसला, इस पर गौर करने से ताल्लुक़ रखती है बात। जो मैंने सिर्फ अर्ज़ किया था कि हमारे जिस्म में कितने किस्म की हरकतें पाई जाती हैं, ये नबगात कल्ब की हरकत, और ये फेफड़े की हरकत, और सांस जो हम लेते हैं, और इस तरह से सर से पैर तक कितनी हरकतें हैं, ये सब हरकत की अकसाम है। इस कायनात में कितनी हरकतें हैं, ज़मीन की हरकतें, हरकत अलग है, बल्कि दो हरकतें, चाँद की हरकत, मुश्तरी की हरकत, जोहरा की हरकत, ये जितने सैारे हैं इनकी हरकतें, जो सैार कहते ही उसे हैं जो चलते हैं, सितारों को आप साबित समझते हैं। और फिर कुरान मजीद की रोशनी में खुद से सूरज जो है वो एक जगह ठहरा हुआ नहीं है, सूरह यासीन में आपने पढ़ा है और जगह कि खुद सूरज जो है वो अपनी पूरी गैलेक्सी के साथ एक ख़ास डायरेक्शन में रवा दवा है। तो कितनी हरकतें, और हर हरकत दूसरी हरकत के साथ किस तरह हमाहंग है कि निज़ाम बिखरता नहीं, टकराता नहीं, बल्कि एक हमाहंगी के साथ कायनात का सफ़र रवा दवा और जारी और सारी है। ये बात बहुत गौर तलब है, इस पे गौर करके साइंसदानों ने बहुत कुछ डिस्कवर किया, बहुत कुछ वाजह किया, बहुत कुछ इंकशाफ किया, और अभी बहुत कुछ बाकी है। एक हरकत दूसरी हरकत पे असरअंदाज कैसे होती है, वही मशहूर मिसाल जो आइंस्टाइन की थ्योरी में आती है बार बार, कि किसी शख्स को आप एक रॉकेट में बिठाल के और रवाना करते हैं, जैसे जैसे उसकी रफ्तार बढ़ती है, एक्सेलरेशन बढ़ता है, वैसे ही जिसे डायलेशन ऑफ टाइम का तसव्वुर है कि आपकी जो शख्स उसमें बैठा है उसकी ज़िंदगी किस तरह मुतासिर होती है, वक्त का पैमाना उसका किस तरह मुतासिर होता है, वो मशहूर मिसालें हैं ये सब, दसवीं ग्यारहवीं वगैरह में जो रिलेटिविटी पढ़ाई जाती है, तो कि दो अगर जुड़वा बच्चे हों, एक ज़मीन पर रह जाए और एक जो है वो फ़ज़ा में स्पेस में ट्रैवल करें, तो जो ट्रैवल करेगा जब वापस आएगा तो मुमकिन है कि ज़मीन पे जो बच्चा था वो 80 साल का हो, और जो ट्रैवल करके वापस आएगा वो 25 साल का हो। ये टाइम का डिफरेंस कैसे हुआ, वाज़े है? तो डायलेशन ऑफ टाइम हुआ नहीं हुआ। फिर जनाब वाला रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक तक अगर आप आ जाएं, जहाँ के रुबिडियम के यानी रेडिएशन के नतीजे में यानी एक सेकंड के भी कितने समय और हज़ारवें हिस्से तक आप सही तौर पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हरकत और रफ्तार और टाइम के पैमाने, मेजरमेंट के पैमाने ही सिर्फ अलग अलग नहीं हैं, हरकतें अलग अलग हैं। हम एक हरकत को दूसरी हरकत के पैमाने में नापते हैं कभी कभी अपनी सहूलत के लिए या ज़रूरत के लिए, اور کبھی اسی حرکت کو اسی حرکت کے پیمانے میں ناپتے ہیں، اور فرمانے یہ پیچیدگیاں، اور جہاں اتنی قسم کی حرکتیں ہوں وہاں، اور وہاں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے زمانے کا اور حرکت کا مفہوم پیش کیا ہے. یہ آسمانی کتاب ہے، الہی کتاب ہے، حقائق پر مبنی کتاب ہے. ہم لوگ تو صرف جنتریوں کے روز و شب پر غور کرتے رہتے ہیں، یعنی جنتریوں کے دن اور رات سے لے کر اور روبیڈیم ایٹومک کلاک کے اوقات کے پیمانوں تک کتنا فرق ہے، اور پھر نوری سال کے پیمانوں تک کتنا فرق ہے. ہیں غور فرمانے آپ، یہ سب چیزیں قابل غور ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے ذہنی مسائل کو بھی حل کرتی ہیں اور ترقی بخشتی ہیں، اور بن نتیجہ ہمارے روزمرہ کے سلوک، اخلاق، اقدار، آداب، تہذیب، معاشرت تک پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس موضوع پر گفتگو ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ سورہ تو تمام ہو جائے گا، یہ صرف اشارہ ہی ہے، لیکن پھر انشاءاللہ کسی موقع پر پورے قرآن مجید میں جو بکھرے ہوئے اشارے ہیں ٹائم سے متعلق، زمان و مکان کا فلسفہ قرآنی، اس پر تفصیل سے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس سے تھیوریٹیکل ایشوز بھی جڑے ہوئے ہیں اور پریکٹیکل ایشوز بھی جڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب اشارات ہیں صرف ایک لفظ میقات کے زیر اثر، لیکن قرآن مجید میں دہر کا لفظ بھی آیا ہے، قرآن مجید میں وقت کا لفظ بھی یعنی میقات کا لفظ بھی آیا ہے، قرآن مجید میں عصر کا لفظ بھی آیا ہے، قرآن مجید میں اجل کا لفظ بھی آیا ہے. یہ سب بہت سے الفاظ ہیں قرآن مجید میں. یہاں پر وہ مسئلہ بھی آئے گا کہ اگر ہم مسئلہ زمان پر غور کریں تو نتیجتاً اس دنیا کے آغاز اور انجام کے مسائل بھی کھلیں گے، تھیوری آف کریشن پر بہت کچھ روشنی پڑے گی، معاد و آخرت کے مسائل، اور جب ہم یہاں اشارہ کر دوں کہ ایک نظریے پر اور کام بہت کم ہوا، اور میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے بعض ایسی کتابیں پڑھیں کہ ایک صاحب کے متعلق، ابھی اس وقت نام نہیں لوں گا، ایک صاحب کے متعلق مشہور تھا کہ یہ نظریہ حدوث دہری پر بہت ملکہ رکھتے ہیں، اور جب ان کی کتاب پڑھی، مقالات پڑھے، تو معلوم ہوا کہ نظریہ حدوث دہری کو تو وہ سمجھے ہی نہیں ہیں. شہرت اپنی جگہ ہے. یہاں پر ربط حادث و قدیم، حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ثابت ہے، قدیم ہے، اللہ ہے، اللہ تھا نہیں، اللہ ہے اور وہ ہمیشہ ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ کاش بات اللہ ہوگا نہیں، اللہ ہے، اللہ تھا نہیں، اللہ ہے، اللہ ہمیشہ ہے. کاشی اردو کی، یعنی بڑی دقیق مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اردو ایک زبان ہے. اللہ ہے، ازل سے ابد تک ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، وہ ہمیشہ ہے. اب اسے آسانی کے لیے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دی کہ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ایک ثابت حقیقت ہے، وہ نہ ہو تو کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. تو اللہ تو ہے، اس نے جب کائنات خلق فرمائی تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب کریشن جب ہوا، تو یہ جب کریشن ہوتی ہے، کوئی چیز وجود میں آتی ہے، تو اسے کہتے ہیں حادث. اس سے پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ کائنات حادث ہے، حادثہ نہیں ہے. تو یہ پوری کائنات ہے حادث. اب علم کلام میں یا حکمت کی بعض کتابوں میں لوگوں میں بحث ہوئی کہ ربط حادث و قدیم کیسے ممکن ہے، یہ پیوند کاری کیسے ممکن ہے، مخلوق کا خالق سے ارتباط کیسے ممکن ہے. یہ سوال کئی رخ سے اہمیت رکھتا ہے. اس میں ایک نظریہ حدوث زمانی ہے کہ یہ کائنات جو ہے، ظاہر ہے کہ زمان، اس کا حدوث، اس کا کریشن ٹائم کے دائرے میں ہوا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹائم کوئی ایک ظرف ایسا ہے کہ جو پہلے وجود میں آیا اور پھر اس ظرف زمان میں کائنات کی خلقت ہوئی، یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور مضحک ہے. بہرحال بہت سے متکلمین کو، علم کلام کے بہت سے ماہرین کو اصرار ہے کہ یہ کائنات حادث زمانی ہے. اس کی اپنی مشکلات ہیں علمی، میں رد نہیں کر رہا ہوں اسے، حادث زمانی ہے، لیکن کس طرح ہے، اسے جسٹیفائی کس طرح کریں گے، اسے بیان کس طرح کریں گے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسے کہتے ہیں کائنات حادث ذاتی ہے. تیسری طرف وہ لوگ ہیں، ایک نام اس میں آتا ہے، ایک نابغہ روزگار کا نام، جو ملا صدرہ کے بھی استاد تھے، یعنی ملا صدرہ کے بھی استاد تھے، یہ ایک محاورتن نہیں کہہ رہا ہوں، لٹرلی وہ ان کے استاد تھے، حقیقتاً ملا صدرہ کے استاد تھے. ملا صدرہ کے اساتذہ میں دو نام اہم ہیں، علامہ بہائی بھی اور علامہ میر باقر داماد بھی، یعنی دونوں سے انہوں نے اجازات لی ہیں بہرحال، اور میر باقر داماد کے محضر میں ان کا پڑھنا ثابت ہے. میر باقر داماد فلسفی تھے اور ان کی کتابیں بر صغیر کے مدرسوں میں بھی مدتوں تک جاری مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھیں، نصاب کا حصہ تھیں. میر باقر داماد نے ربط حادث و قدیم کو حل کرنے کے لیے، حدوث زمانی کی مشکلات کو رفع کرنے کے لیے ایک نظریہ پیش کیا جس کا نام ہے نظریہ حدوث دہری. یہ دہر کہاں لفظ آیا ہے؟ قرآن مجید میں پورا سورہ دہر موجود ہے نا، اور دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے. هل بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، دوسرے مقامات پر بھی لفظ دہر آیا ہے. انہوں نے ایک بالکل سادہ طور پہ میں اس وقت اشارہ کر لوں، وضاحت کر لوں اور آگے بڑھ جاؤں. میر باقر داماد نے فرمایا کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس عالم ہستی میں، جو کچھ ہے، وہ دو حال سے خالی نہیں، یا ثابت ہے یا متحرک ہے. یا چیزیں ثابت ہیں یا چیزیں متحرک ہیں. جو چیزیں، اب ان دونوں قسم کی چیزوں میں رشتے تین سے زیادہ ممکن نہیں ہیں، یا متحرک کا متحرک سے رشتہ ہوگا، یا متحرک کا ثابت سے رشتہ ہوگا، یا ثابت کا ثابت سے رشتہ ہوگا، چوتھی کوئی صورت متصور نہیں ہو سکتی. بالکل میں یعنی بہت سادہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں. تو تین ہی ریلیشنز بنے، تین ہی رشتے بنے، تین ہی رابطے بنے، متحرک کا متحرک سے، متحرک کا ثابت سے، ثابت کا ثابت سے. وہ فرماتے ہیں کہ متحرک کا متحرک سے جب رشتہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے وعاء زمان میں، یہ ظرف زمان میں ہوتا ہے. متحرک کا ثابت سے جب رشتہ ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے وعاء دہر میں، ظرف دہر میں. اور ثابت کا ثابت سے جب رشتہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ظرف سرمد میں. تو انہوں نے تین اصطلاحیں فلسفیانہ اعتبار سے قائم کی اور ڈیفائن کی اور ڈسکرائب کی، زمان، دہر، سرمد. اور چونکہ یہاں دہر کو اہمیت دی تھی اور انہوں نے متحرک کے رشتے کو ثابت سے برقرار کرنے کے لیے ظرف دہر یا وعاء دہر کو انٹروڈیوس کیا تھا، اس لیے ان کی تھیوری کا نام پڑا نظریہ حدوث دہری. یہ نظریہ ابھی تک بہت زیادہ اس پہ گفتگو نہیں ہوتی، گونج نہیں، حالانکہ اس نظریے میں بہت کچھ عمق اور گہرائی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ خود ان کے شاگرد ملا صدرہ نے اس نظریے پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی. لیکن میں ایک حوالہ دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس نظریے پر عارف جلیل القدر، فقیہ و عارف اور متکلم اور حکیم الہی اور حکیم مکتب اہل بیت و فقیہ مکتب اہل بیت، علامہ قاضی محمد سعید قمی نے، یہ بہت عظیم الشان نام ہے، اگرچہ بہت کم اس کا تذکرہ ہوتا ہے. قاضی سعید قمی نے نظریہ حدوث دہری سے متاثر ہو کر, یا یہ کہنا چاہیے کہ نظریہ حدوث دہری سے مماثل, اپنے مقالات میں, اپنی کتابوں میں بہت کچھ روشنی ڈالی ہے, اور اس سے بہت سے معضلات, بہت سے مشکلات حل ہوئے ہیں. یعنی قاضی سعید قمی کی اگر کتابوں کو آپ غور سے پڑھیں, توجہ سے پڑھیں, تو انہوں نے بہت سی مشکلات کو حل کر دیا ہے. اب افسوس یہ ہے کہ قاضی سعید قمی کی کتابیں نہ حوض قم میں پڑھائی جاتی ہیں, نہ حوض نجف میں پڑھائی جاتی ہیں, اور وہ صرف وہ لوگ مطالعہ کر لیتے ہیں جو ہمارے جیسے دیوانے ہوتے ہیں, کہ وہ مطالعہ اپنے ذاتی شوق سے, ذاتی للک سے کوئی شخص اس کا مطالعہ کرے اور ڈسکور کرے اس میں سے حقائق کو, ورنہ نہ نصاب میں داخل ہے اور نہ کہیں اس کا عام طور پہ ریفرنس بھی نہیں آتا ہے, لوگ ذکر بھی نہیں کرتے ہیں الا ماشاء اللہ, یعنی کہیں کہیں تذکرہ آ جاتا ہے. ظاہر ہے حضرت آیت اللہ العظمہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, وہ قاضی سعید قمی کا تذکرہ انہوں نے بھی بہت اہم اہتمام سے کیا ہے. جہاں انہوں نے ملا صدرہ کا تذکرہ کیا ہے, وہیں انہوں نے قاضی سعید قمی کا بھی تذکرہ کیا ہے, اور قاضی سعید قمی کی ایک کتاب پر انہوں نے تعلیقات اور حواشی بھی لکھے ہیں, الفوائد الرضویہ پر. بہرحال تو یہ صرف ریفرنس کی حد تک تھا. یہ نظریہ حدوث دہری بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے قرآن کی روشنی میں. میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں اگر ہم یہ تمام نظریات پر کام کریں, اور اس میں اعتقادی لحاظ سے, اعتقادی لحاظ سے ظاہر ہے کہ واقع معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور صرف معراج نہیں, بہت سے معجزات, بہت سے معجزات نظریہ زمان و مکان قرآنی کی روشنی میں ہی حل ہو سکتے ہیں, اور کوئی راستہ حل کا نہیں ہے. ورنہ لوگ آج بھی ایسے دانشور موجود ہیں جو دانشور ہیں, مشہور دانشور ہیں, اور معراج کا انکار کرتے ہیں. میں سر سید علیہ الرحمہ کا, علیہ الرحمہ بھی کہتا ہوں اور سر سید کی خدمتوں کا قائل ہوں, لیکن انہوں نے تفسیر قرآن جو لکھی اس میں بہت سی جگہوں پر انہوں نے ایسی باتیں لکھیں جو قابل قبول نہیں ہیں, اور خاص طور سے جس انداز سے انہوں نے معجزات کی تعویل کی ہے اور معجزات کا انکار کیا ہے وہ قرآن مجید کے ظواہر سے متصادم ہے. اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بزرگ تھے, ہندوستان میں رامپور میں ہوا کرتے تھے, مولانا عبد السلام صاحب, مولانا روم کے اوپر ان کی بہت مشہور کتاب اردو میں ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک کتاب لکھی معجزات کے تعلق سے, اور میں رامپور گیا ایک تقریر کے سلسلے میں, تو میرے ہاں مسلکی تعصب نہیں ہے, اور میں ان سے بھی ملاقات کے لیے گیا, چونکہ بزرگ دانشوروں اور علماء میں تھے, اور وہ بھی بہت شفقت سے پیش آئے. جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ بھی پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے, اور انہوں نے اپنی ایک کتاب جو اس وقت مسودے کی شکل میں تھی, یعنی وہ کتاب چھپی نہیں تھی, وہ مسودہ انہوں نے مجھے دے دیا اور کہا اس پر پہلے آپ نظر ڈال لیں اور اپنی رائے کا اظہار کر دیں, تب میں چھاپوں گا. اور وہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی تمام معجزات کا تقریباً انکار کیا ہے اور اس کی تعویلیں کی ہیں. بہرحال میں نے اپنی رائے ظاہر کر دی ان کے سامنے, اور بہت عرصے تک تو وہ کتاب نہیں چھپی تھی, بعد میں چھپی یا نہیں چھپی مجھے معلوم نہیں, یا انہوں نے ترمیم کی اس میں یا نہیں کی مجھے نہیں معلوم. اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خواب سمجھتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے وہ ان کا مبلغ علم ہے, معراج خواب نہیں ہے, ورنہ خواب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ انسان ناز کرے, اور انسان تو انسان خدا ناز کرتا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ, کیا کہنا اس پروردگار کا پاک و پاکیزہ و منزہ ہے, بلند ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات. مطلب یہ ناز کیا جا رہا ہے خواب دکھانے پر, ایک اچھا سا خواب دکھانے پر, سبز باغ دکھانے پر سیاستدان ناز کر سکتے ہیں, خالق کائنات تو کسی کو خواب دکھانے پہ ناز نہیں کر سکتا. بے عمل فریب کار سیاستدان سبز باغ دکھا کے عوام کو اور ناز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا بہترین سبز باغ دکھایا ہے. یہ حق سبحانہ و تعالی ہے جو ناز فرما رہا ہے, معراج کا تذکرہ کر کے, اسراء پیغمبر کا تذکرہ کر کے خود اپنی بلندی بیان کر رہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ غیر معمولی مقام غور و فکر ہے, اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں زمان و مکان کا فلسفہ, اور اس کے بعد حرکتوں کا فلسفہ, اور اس کے بعد معجزات کا فلسفہ, یہ غور کرنے سے علمی سائنسی جہاد بھی روشن ہوں گے, فلسفیانہ حکیمانہ جہاد بھی روشن ہوں گے, عرفانی اور وجودی جہاد بھی روشن ہوں گے, اور ہماری عام روزمرہ کی زندگی کے اخلاقی و سلوکی جہاد بھی روشن ہوں گے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں صاحب معراج پر, اور اس صاحب معراج کی اس نعلین پاک پر کہ جس کے لیے مشہور ہے کہ جہاں تک آپ تشریف لے گئے قدم میں نعلین بھی تھی, دوش پر ردا بھی تھی, اور آپ نے سماوات کی سیر فرمائی. بس آج اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے, دعا پہ گفتگو تمام کرتا ہوں, بقیہ انشاءاللہ گفتگو کل کی نشست میں ہوگی. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں اپنے علمی سفر کو جاری رکھ سکیں. پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار تجھے صاحب معراج کا واسطہ ہے, مسلمانوں کو بلندیوں سے آشنا فرما. پروردگار اس پوری انسانیت پر جو اس وقت بلا ہے, مصیبت ہے, اس بلا اور مصیبت سے نجات دے, اور نجات دہندہ بشریت کو, منجی عالم کو اذن ظہور عطا فرما, اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما, فرزند پیغمبر و فرزند زہرا کو اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و نعمت کا پرچم لہرا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
دنیائے شیعت کا نامور ٹی وی چینل اہل بیت ٹی وی نیٹورکس محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.